بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, اس وقت آپ تیسویں پارے کی ساتویں سورہ المطففین کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. یہ درس قرآن مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 31 اگست 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تباہی ہے کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے لیے. وہ لوگ کہ جو لوگوں سے اگر ناپ کر یا تول کر لیں تو پورا لیں, اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو ان کو گھاٹا دیں. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں, کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک روز ایک بڑے دن اٹھائے جانے والے ہیں, جبکہ لوگ اپنے رب کے سامنے, تمام جہانوں کو رب کے سامنے کھڑے ہیں. عربی زبان میں تفیف حقیر چیز کو کہتے ہیں, اور تفیف کا لفظ کم تولنے اور کم ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کہ جو آدمی ڈنڈی مارتا ہے تولنے میں, یا جو آدمی ناپنے میں کمی کرتا ہے, تو وہ ہر خریدار کے حق میں سے تھوڑا تھوڑا مارتا ہے. تو بڑی مقدار ہے وہ نہیں مار سکتا کوئی شخص. تو ناپنے اور تولنے میں کمی جب کبھی کی جاتی ہے تو بڑی تھوڑی تھوڑی مقدار ہر خریدار کی مار لی جاتی ہے. اس کے لیے متفق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں, جو اس طرح تو فرمایا گیا کہ تباہی ہے متففین کے لیے, وہ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کر کے لیتے ہیں اپنا حق, لیکن جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں. یا اس بات کو مدعو رکھیے کہ اگرچہ یہ بجائے خود بڑا گناہ ہے, اور قرآن مجید جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ان اخلاق کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی برائی ہے, لیکن مکہ معظمہ کے اس ابتدائی دور میں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس میں جس بات کی طرف پہلے عرب کو توجہ دلانا مقصود تھا وہ یہ کہ آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کیسی ذلیل حرکتیں کرے. اصل مقصود یہ بات ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر آخرت کا عقیدہ تمہارے اندر ہوتا تو کوئی آدمی تمہارے اندر یہ حرکتیں نہیں کر سکتا. لیکن یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ من جملہ ان برائیوں کے ہے کہ جو عام طور پر تمہارے دکانداروں میں اور تمہارے تاجروں میں پھیلی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں کبھی اٹھ کر اپنے خدا کے سامنے اپنے ان اعمال کے لیے جواب دہی کرنی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی اور ان کے اندر یہ عقیدہ موجود ہوتا تو آج کوئی فائدہ اٹھا بھی لے جائے تو وہ بڑا تھوڑا سا فائدہ ہوگا, لیکن آخرت میں جب اپنے خدا کے سامنے جا کر ہمیں اپنے عمر بھر کی اس بے ایمانی کی جواب دہی کرنی ہوگی تو بیٹھیے کہ مجموعی عمر بھر میں ایک تاجر نے جتنے ہزار آدمیوں کا نقصان پہنچایا ہے, لیا ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا لیکن مجموعی طور پر بہت بڑی جواب دہی کرنی ہوگی. تو اہل عرب کو آخرت کے عقیدے کی اہمیت جتانے کے لیے کہ اخلاق پر اس عقیدے کا کیا اثر پڑتا ہے, اور یہ عقیدہ نہ ہو تو اخلاق کیسے بگڑتے ہیں, اس کے لیے بطور نمونہ ایک حدیث کو ان کے سامنے رکھا گیا جس سے عرب میں ہر ہر خریدار کو ساتھ ساتھ نہیں کرتا، ہر تاجر یہ احوال کرتا تھا اور ہر خریدار کو اس کی سفاظت کا پیش آتا تھا. اس لیے ایک ایسی برائی کو لیا گیا جو ان کے معاشرے میں عام طور پر پھیلی اور ان کے یہ گیم نشین کیا گیا کہ یہ آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر یہ بات پیدا. تو فرمایا گیا کہ تباہی ہے کم ناپنے اور کم توڑنے والوں کے لیے، جن کی بےمانی کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو لیتے ہیں تو پورا ناپ توڑ کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو ناپ توڑ کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک روز یہ اٹھائے جانے والے ہیں، ایک بڑے دن میں یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، جبکہ تمام لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یعنی ان کا یہ گمان کرنا غلط ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً تمام فاجروں کے نام لکھے ہوئے ہیں سجین. سجین سجن سے، سجن عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں. تو سجین سے مراد گیا بلیک لسٹ ہے کہ جس کے اندر تمام مجرموں کے نام لکھے جا رہے ہیں جن کو ایک روز قید خانے میں جانا ہے، یعنی قید خانے کے مراد سے آنا. تو مجرموں کے کی فہرست میں ان کے نام لکھے جا رہے ہیں. اور ماں ادراک اور ماں سجین، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب المرفوض، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لکھی جا رہی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا جا، بس میں نے چپکے سے جو اڑا لیا اڑا لیا، اور کسی کو اس کا پتا نہیں، خریدار بھی دھوکہ کھا گیا اور کسی نے دیکھا بھی نہیں مجھے ڈنڈی مار کے، بس میں جانتا ہوں اور میری ڈنڈی جانتی ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا. لیکن یہ احساس کرایا گیا کہ نہیں، کہیں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے جو کچھ تم کر. ویلی جو ہے دل کی مقدمین، اس روز جب کے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اب مدینہ بھی مکر دگونا بھیاؤں میں تھی ان جھٹلانے والوں کے لیے کہ جو یوم جزا پر جھٹلا ہے. یہاں بھی دین ہمارا جزا ہے. یوم الدین کے مراد وہ دن ہے کہ جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ہے. اب یہاں اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں، وہ بھی مقدم ہے، جھٹلانے والا ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جو اس بات سے غافل ہے کہ کوئی دن آنے والا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہتا ہو کہ ایسا دن آنے والا نہیں، چاہے زبان سے وہ اقرار کرتا ہو کہ ہاں ایسا دن آنے والا ہے، لیکن جب وہ معاملات کرتا ہے دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں، قافل ہے اس بات سے، بے پرواہ ہے، وہ بھی مقدرین میں شمار ہوتا. پھر ایک ایسا آدمی ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ معلوم ہی ایسا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، شک میں ہے، وہ بھی حقیقت میں وہی کام کرتا ہے جو جھٹلانے والے کا کام. تو بجٹ اس آدمی کے جو نہ صرف یہ کہ زبان سے اقرار کرتا ہو کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، بلکہ عقیدہ بھی دل میں یہ رکھتا ہو سچے دل سے کہ ایسا دن آنے والا ہے، اور اپنے معاملات میں اس بات کو پیش نظر بھی رکھتا ہو، بات کرتے ہوئے سوچتا ہو کہ میں اسی کو جواب دہی مجھے کرنی ہوگی تو میں کیا جواب دہی کر سکوں، کوئی کسی سے لین دین، کوئی معاملات، جب کوئی بھی لوگوں کے حقوق کے معاملات ہوں یا خدا کے حقوق کے معاملات ہوں یا اپنے نفس کے حقوق کے معاملات ہوں، اپنے بھائی بندوں اور رشتے داروں اور خدا کے بندوں کے معاملات ہوں، ہر شخص سے معاملہ کرتے ہوئے جو آدمی اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ مجھے جا کر اپنے خدا کو جواب دہی کرنی ہے، صرف وہ تو ہے تصدیق کرنے والا. باقی جو غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، شک میں ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حقیقت میں مقدمین کی ساری ہیں. تو جو لوگ کے جھٹلاتے ہیں اس دین کو، ان کے لیے اس دن کو، ان کے لیے اس روز تباہی. وہ ماں مقدم بھی الا ماں کل مرتدن حسین. یہاں بات واضح کر اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو زیادتی کرنے والا اور گناہ کرنے والا. یعنی یہ جھٹلانا جو ہے یہ کسی منطقی دلیل سے نہیں, حقیقت میں کسی آدمی کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اپنی دلیل اس بات کی موجود ہے کہ آخرت نہیں. دلیلے کی دلیل ہونا تو نہیں بالکل بعید الامکان ہے, سب کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اس بات کا تجربہ یا مشاہدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہونی اور کوئی آخرت پیش آنے والی نہیں. تو ظاہر بات ہے کسی شخص کو اس کا نہ تجربہ ہوا ہے نہ مشاہدہ ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنی استدلال کے لیے, اپنی استدلال میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی معقول دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ آخرت نہیں ہو. اب اس وجہ سے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کھلی چھوٹ چاہتا ہے ہر قسم کے افعال کرنے کا, ذمہ دار انسان بن کر نہیں رہنا چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا تو مجھے جا کر اپنے خدا کو جواب دینا ہے, تو اس کے بعد کھلی چھوٹ دنیا میں ہر طرح کے افعال کرنے کی نہیں مل سکتی. تو ہر وہ فاجر آدمی, فاجر میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی جو حدود توڑنا چاہتا, ہر وہ آدمی کہ جو حدود کو توڑ کر نکلنا چاہتا ہے اور اپنی حد سے باہر نکل کر دوسروں کے حقوق پر ڈاکے مارنا چاہتا ہے, ہر وہ آدمی کہ جو زیادتی کرنا چاہتا ہے یا گناہ کے افعال کرنا چاہتا ہے وہ آخرت کا انکار کر, اس لیے کہ اس کو کھلی چھوٹ اس کے بغیر نہیں مل سکتی. تو فرمایا گیا کہ اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص کہ جو موتدی ہے, زیادتی کرنے والا ہے, اپنے حدود سے نکلنے والا ہے اور جو اسیم ہے, اسم سے اسیم نکلتا ہے, اسم کہتے ہیں گناہ, تو جو اسیم ہے گناہ کرنے والا ہے وہ اس کو جھٹلاتا. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں, یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم ضرور مرنے کے بعد ایک وقت اٹھائے جاؤ گے, تمہیں ضرور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے افعال کی جواب دہی کرنی ہے. جب ہمیں ہماری وہ آیات اس کو سنائی جاتی ہیں والا افاط ہی وہ لگ جاتی, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو داستان آئے پاری نہ ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور یہ اگلوں کے بعد سنتے چلے آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت ہو, ورنہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے, تو یہ محض داستان آئے پاری نہ ہے. کل بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, یعنی اس کا یہ کہنا کہ یہ داستان آئے پاری نہ ہے غلط ہے, بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو افعال یہ کرتے ہیں, جن افعال کا جن گناہوں کا یہ احتساب کرتے ہیں, ان کا نشہ ان پر چڑھتا ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس وجہ سے اس بات کو جھٹلا رہے ہوں کہ یہ اساطیر الاولین ہے. اساطیر الاولین کہنے کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ قدیم زمانے سے یہی لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی آخرت ہوگی اور مرنے کے بعد اٹھیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب سانپ کاٹتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے, صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سنکھیا ہلاک کرنے والی ہے, تو کیا یہ بات کہ صدیوں سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات غلط ہے؟ یہ طریقے استدلال ہی غلط ہے. بلکہ جو بات قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہے اسی پر آ کے وہ اس یہ معنی رکھتی ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہے, کوئی اصلیت ہے جس کی وجہ سے انسان کا ذہن کبھی اس بات سے خالی نہیں. تو اساطیر الاولین ہونا کسی بات کے غلط ہونے کی دلیل نہیں, تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ چونکہ قدیم زمانے سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اس لیے بات غلط ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے جس وجہ سے یہ اس بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے افعال جو انہوں نے کیے ہیں اور جن افعال میں یہ مبتلا رہنے چاہتے ہیں ان کا نشہ ان کے اوپر سوار ہو، اس نشے سے یہ نہیں نکلنا چاہتے، اس وجہ سے یہ خود کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ کلا ہرگز نہیں، یعنی جو خیال انہوں نے کر رکھا ہے یہ غلط ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں، یعنی آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے حضور حاضری کا موقع ملے اور اپنے رب کے دیدار سے وہ مشرف ہو، یہ اللہ کو سب جانتا ہے کہ وہ دیدار کس نوعیت کا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے جان بوجھ کر، جو اس بات کو بھلائے رہے کہ کبھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، ان لوگوں کو اپنے رب کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوتا. اس بات کو نگاہ میں رکھیے کہ دربار میں حاضری ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو فرما روا کے ہاں مقرر ہوتے ہیں، جن کی وہاں کو عزت ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی وہاں کو عزت نہیں ہے ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں ہے. تو یہ محجوبوں کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جگہ نہیں دے، پھر یہ لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے، دنیا میں ہمارے انبیاء نے تم کو یقین دلایا تم نہیں مانے، ہماری کتابوں میں یقین دلایا گیا تم نہیں مانے، تم کو معقول دلائل سے سمجھایا گیا تم نہیں مانے، اور برابر اس کو جھٹلاتے رہے، اب یہ وہ چیز موجود ہے اس کے اندر تم جھونکے جا رہے ہو جس کا تم انکار کر رہے ہو. کلا ان کتاب الابرار لفی عندی، ہرگز نہیں، یعنی ان لوگوں کے یہ خیالات غلط ہیں، ان کتاب الابرار لفی عندی، نیک لوگوں کے نام عندیین میں لکھے جا رہے ہیں، عندیین کے مراد بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست، جس طرح سے سجین ایک فہرست ہے جو مرتب کی جا رہی ہے مجرموں کی، اسی طرح سے عندیین ایک دوسری فہرست ہے جو مرتب کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بلند مرتبہ ہیں، چاہے جس دنیا میں ان کو ذلیل و خوار سمجھا جا رہا ہو، جس دنیا میں وہ کسی شمار قطار میں نہ ہو، جس دنیا میں وہ خطاب یافتہ لوگوں کی فہرست میں نہ ہو، تنز یافتہ فہرست لوگوں کی فہرست میں نہ ہو، درباریوں کی فہرست میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عندیین ہیں اور عندیین میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے. ماں ادرا کو ماں عندیون، اور تم کیا جانتے ہو کہ عندیون کون ہے؟ کتاب مرتو، وہ ایک فہرست ہے کہ جو لکھی جا رہی ہے، یہ شب المقرر، اس فہرست کے مرتب کرنے والے مقرر فرشتے ہیں، یہ شب کا مطلب قریب قریب وہی ہے کہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو مقرر ہیں، وہ فرشتے ہیں. یعنی ایک نوعیت کے فرشتے وہ ہیں جو عذاب کے فرشتے ہیں، وہ یہیں سے مجرموں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں. ایک دوسری قسم کے فرشتے وہ ہیں کہ جو مقرب فرشتے ہیں اور وہ مرتب کر رہے ہیں عندیین، کل الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نیک لوگ نعمت بھری جنتوں میں، علی الارائک ینظرون، پردے لگے ہوئے تختوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کر رہے ہو، تاری کو فی وجوہ نظرت النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت یافتہ لوگوں کی سی تر و تازگی پاؤ. یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باقا ردا ہیں، سستا حال ہے، ان کے چہروں پر تو پرمردگی چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو نعمتیں میسر ہیں، ان کے چہروں پر جو سری و سری و تازگی ہوتی ہے، تو بتایا گیا کہ نعمت یافتہ لوگوں کسی طرح تازگی ان کے چہروں پر ہوتی ہے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی خالص شراب مہر زبان. یعنی دنیا میں عربی زبان میں رہی بالکل خالص شراب کو کہتے ہیں جو جس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں. عربی زبان میں بہترین شراب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مزید بڑا مختوم جس پر مہر ہو, مہر لگی بھی ہو, اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا بہترین شراب ہونا, اس کا خالص ہونا یہ گویا گارنٹی ہے. مہر لگی ہوئی ہے جس جگہ پہ وہ آئی ہے وہاں کی مہر ہے اس بات کی عمر کہ اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے, یہ بالکل محفوظ شراب. تو ان کو رحیق مختوم پلائی جائے گی خالص ایسی شراب کی جو جس پر مہر لگی. ختام ہو ختام کے معنی جو ہو سکتے ہیں, ایک مطلب ہے ختام کا مہر تو ختام ہو اس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی, اور دوسرا مطلب ختام کا یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد مشک کی خوشبو آئے. دنیا کی کوئی شراب ہو چونکہ وہ بدبودار ہوتی ہے, اس لیے آدمی اس کو حلق سے جب اتارتا ہے تو حلق سے اترنے کے بعد آدمی کی ناک میں اس کی شران بدبو ہوتی ہے, لیکن وہ شراب اس کے بالکل برف ہوگی, وہ بودار نہیں ہوگی. اس کو جب آدمی پیے گا تو حلق سے اترنے کے بعد مشک کی خوشبو آدمی کی ناک سے. قرآن مجید میں آخرت کی شراب اور دنیا کی شراب کے فرق کو مختلف مقامات پر واضح طور پر بیان کیا. مختلف مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر آدمی بدملا, آدمی کا منہ بدملا ہو. ایسی شراب نہیں ہوگی کہ جس کو پی کر آدمی کو بو آئے اور سڑان اس کی محسوس ہو. ایسی شراب نہیں ہوگی کہ جو آدمی کا کو جس کے دوران اثر لائق ہو, جو آدمی کا پیٹ پکڑے. وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر آدمی بہکے اور ہول پھول پکے. اس کے معنی دوسرے یہ ہیں کہ وہ شراب جو ہوگی وہ محض سرور بخشنے والی ہوگی. دنیا میں آدمی جو شراب پیتا ہے وہ سرور کی خاطر اس کی ساری برائیوں کو قبول کرتا ہے, بہکاتی ہے, عقل مار دیتی ہے, آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا, ہول پھول کرتا ہے, ہربدا کرتا ہے, الگ سے اترتے ہی وہ اس کی بو محسوس ہوتی ہے, پیٹ میں پہنچتے ہی وہ پیٹ پکڑتی ہے. وہ سارے جتنے عیوب ہیں وہ محض اس کے سرور کی خاطر آدمی دنیا میں کرتا ہے, لیکن آخرت کی شراب میں محض سرور ہوگا, شراب کے عیوب میں سے کوئی عیب اس کے اندر نہیں. اور حدیث میں یہ بات واضح کی گئی کہ وہ پھلوں کو کھڑا کر نہیں بنائی جائے گی بلکہ چشموں کی شکل میں نہیں, قدرت کی پیدائشی شراب ہوگی, وہ پھلوں کو سڑا کر اور کشید کر کے نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ وہ مہر کی شکل میں بہ رہی ہوگی. وفی والے کا فرض یہ تنافس نہیں, یہ ہے وہ چیز اگر لوگوں کو تنافس کرنا ہے تو اس میں کریں. تنافس نقشہ نقشی کو کہتے ہیں, آپ اردو زبان میں بھی نقشہ نقشی کا لفظ بولتے ہیں, اسی معنی میں عربی زبان میں تنافس کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے, ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. تو اگر لوگوں کو لپکنا ہے اور تنافس کرنا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ دنیا کے فائدے اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کے منافع سمیٹنے کے لیے وہ تنافس کرے. وہ مزاج ہو من تسلیم ہے نہیں یشرب و بحل مقرر, اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر پیا جائے گا تسلیم. تسلیم کہتے ہیں اس پانی کو جو بلندیوں پر سے بہتا ہوا ہے, بالکل صاف شفاف پانی جیسے کہ پہاڑی علاقوں کے خالص برف پگھل کر جو آتا ہے جس کے اندر اور کوئی آمیزش کسی قسم کے کوڑے پتھر کی نہیں ہوتی, بالکل متحر پانی ہوتا ہے, تو وہ اس کو تسلیم کہتے ہیں. تو اس شراب کے ساتھ ملا کر دی جائے گی تسلیم ہے نہیں یشرب و بحل مقرمون, وہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی سے شراب ملا کر پیئیں گے مقرب لوگ. ان المدینہ اجرموا کانوا من المدینہ آمنوا یضحکون, اب یہ عالم آخرت میں جب یہ اہل جنت جنت میں موجود ہوں گے اور دوزخ کی دوزخ میں ہوں گے موجود. اب اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین یلحقون, جو مجرم لوگ تھے وہ ایمان لانے والوں کے کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے تھے, یعنی ان کے اوپر چوٹیں کرتے ہوئے اور آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ یہ ہے باب و صالحین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, تو ان کے اوپر آنکھیں مارتے ہوئے اور چشمک زنی کرتے ہوئے گزرتے تھے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب ان کے پاس سے گزر کر اپنے دوستوں کی محفل میں پہنچتے تھے یا اپنے لوگوں میں پہنچتے تھے تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزرتے تھے. فقیہین فقاہت کہتے ہیں مذاق کو اور ذرافت کو, تو گویا اپنے دوستوں میں پہنچ کر وہاں مذاق اڑاتے تھے کہ لیجیے صاحب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے وہ فلاں صاحب وہاں تشریف رکھتے تھے, ان کے دماغ میں یہ بات بھری ہوئی ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہم صالحین ہیں اور ہم جنت میں جانے والے لوگ ہیں, ذرا جا کر ان کو دیکھیے ان کا حال ہے, دنیا میں انہیں کھانے کو نصیب نہیں ہے اور وہاں یہ حسرت میں جنت کے خواب دے رہے ہیں. تو اس طرح سے جا کر ان کے مذاق اڑایا اور آپس میں لطیفہ گوئی کا موضوع ان کو بنا دیا. وہ ادارا قالوا ان هؤلاء لضالون, اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لضالون کے معنی وہ اس معنی میں بولتے تھے یہ لفظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چکر میں ڈال دیا اور ان کو ایسا خواب دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سارے مزے چھوڑ دیے جو ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بالکل اس معاشرے میں نمایاں نظر آتے ہیں اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے ساتھ. کوئی آدمی مثلا اگر پہلے تاجر تھا اور اسی طرح کے کام کرتا تھا جیسے کہ پہلے عرب کیا کرتے تھے, حضور پر ایمان لانے کے بعد وہ ایک ایماندار تاجر بن, ایماندار تاجر جب بے ایمان تاجروں کے دوران درمیان میں اکیلا ہو تو سوائے اس کے کہ اس کا دیوالا پٹے اور کیا نتیجہ ہوگا. ان کی تجارتیں بیٹھ رہی تھیں, اچھے خاصے چلتے تھے, کاروبار تک پڑ گئے تھے. اب یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کس چکر میں پڑے ہیں یہ کہ ان صاحب کے کہنے پر انہوں نے وہ سارے کام جن سے کاروبار چلتا کرتے تھے وہ سب چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو برباد کر. تو ان کے نزدیک یہ تھی گمراہی, تو وہ جا کر یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اصل میں چکر میں آ گئے ہیں اور یہ بہک گئے ہیں اور اچھی خاصی مزے کی زندگی بسر کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو اس گھیر میں ڈال دیا. وہ ماں اور سلو علیہم خان, حالانکہ ان لوگوں کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا گیا. یعنی اگر ایک آدمی فرض کیجیے کہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرے اصحاب نماز نہیں پڑھتے, بہت اچھا, جس طرح سے آپ نماز نہ پڑھنے کے مختار ہیں دوسرا نماز پڑھنے کا مختار ہے, وہ اگر آپ کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے کہ آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو کیا پڑھیے کہ آپ اس کے پیچھے پڑھیں کہ وہ نماز کیوں پڑھتا ہے. اسی طرح سے یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی میں لوگ صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود بگڑے ہوئے ہوں, بلکہ اس کے آگے پڑھ کر جو آدمی بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو مدعو بھی کرتے ہیں. اسی بات کو فرمایا گیا کہ وما ارسلوا علیہم حافظین, حالانکہ ان لوگوں کو ان ایماندار لوگوں کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا گیا, ان کے دل میں یہ کام تو نہیں کیا گیا کہ خود بگڑے تو بگڑے دوسروں کو بھی بگاڑتے تھے. دوسرا شخص اگر نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے تو آپ اس کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے دیں, آپ کا کیا بگڑ رہا ہے. یہ آپ محسوس کریں گے کہ جو لوگ بڑے رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ رواداری کی باتیں اس معنی میں کرتے ہیں کہ ہم جس بگاڑ میں مبتلا ہیں اس کو تم برداشت کرو. یہ آپ محسوس کریں گے کہ جو لوگ بڑے رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ رواداری کی باتیں اس معنی میں کرتے ہیں کہ ہم جس بگاڑ میں مبتلا ہیں اس کو تم برداشت کرو. لیکن اس معنی میں کسی رواداری کے قائل وہ نہیں ہوتے کہ جن لوگوں نے اصلاح کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے رائے راست پر چلنے کو یہ برداشت کرے، یعنی ان کے بگاڑ کو دوسروں کو تو برداشت کرنا چاہیے، لیکن دوسرے آدمی نے اگر صلاح کا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کو انہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فوجدار بنتے دوسروں کا اعتراض کرتے کہ میاں خدائی فوجدار بنے پھرتے ہو، حالانکہ خود شیطانی فوجدار بنے پھرتے ہیں. اسی بات کو یہاں فرمایا گیا کہ وما ارسلوا علی ناظرین، نواز کو اس لیے تو مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ یہ دوسروں کی نگہبانی کرتے تھے. فل یوم الذین آمنوا من الکفار، بس اب جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے دنیا میں وہ ان کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، یعنی جنت. اب ان کا وقت آیا ہے جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ان کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. الل ارائے کی اندرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ہل سوز بل کفارو مایا خلوم، کیا کفار کو بدلہ مل گیا ان باتوں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی من جملہ جنت کی نعمتوں کے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کو یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں اہل ایمان کو ستایا تھا وہ اب اس کا انجام بھگت رہے ہیں. یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جس پر دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہو، اگر آخر میں جا کر اس کو معلوم ہو کہ سارے ظلم کرنے کے بعد وہ مزے ہی کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے مجھے بے تکلیف کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ جس نے دنیا میں میرے اوپر مظالم کیے تھے، میرے حق مارے تھے، مجھ پر زیادتیاں کی تھیں، جس نے دنیا میں فساد برپا کیے تھے، آج وہ اپنا نتیجہ بھگت رہا، تو اس کو ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے، اس کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہاں اس کائنات میں جس نے خدا نے ہم کو پیدا کیا تھا، یہ کائنات حد سے خالی نہیں تھی، یہ کائنات بے انصافی کی دنیا نہیں تھی، اندھیر نگری اور چوپٹ راجا کا راج نہیں تھا، اس کائنات میں عدل تھا، پھر رات انصاف ہوا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے ظلم کیے تھے، وہ آج اپنا نتیجہ بھگت رہے.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
تو صاحب نے سوال کیا ہے کہ گزشتہ درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے کرامن کاتبین آدمی کے دل کی سوچ تک لکھ لیتے ہیں، کیا فرشتے علم غیب پر قادر ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دل کی، ذہن کی، قیامت کی، رحم مادر کی، بادلوں کے برسنے اور موت کہاں اور کب ہوگی کوئی نہیں جانتا. پھر ایک واقعہ ہے کہ کسی آدمی نے جنگ میں گرفتار آدمی کو اس بنا پر قتل کر دیا کہ اسے کافر جانا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اس کے ساتھ اس آدمی نے کہا کہ اس نے ڈرتے ہوئے تھا، اصل میں وہ کافر تھا. حضور نے فرمایا کیا تو اس کے دل کو جانتا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ صحیح کلمہ پڑھا ہو اور مسلم ہو چکا ہو. یہ اتنے لمبے طور سوال کی ضرورت نہیں، بات کو صرف مختصر طور پر چاہیے اور آگے بھی لمبا مضمون ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے یا جس ہستی سے جو کام لینا چاہتا ہے، اس کام کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، وہ اس کو خود دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لینا تھا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کریں. ہدایت کس چیز کی؟ کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، دوزخ ہوگی، جنت ہوگی. اب ان چیزوں کو لوگوں کے بے نشین کرنے کے لیے جتنے علم غیب کی ضرورت تھی وہ حضور کو عطا کر دیا. اور آپ کا مقام یہ نہیں تھا کہ میں یہ سوچ کر لایا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، میں دلیل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، بلکہ آپ کا مقام یہ تھا کہ میں آنکھوں دیکھی بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ دوزخ کیا دینا. تو اس کے لیے جس علم غیب کی ضرورت تھی وہ حضور کو عطا کیا. اسی طرح سے فرشتے جو مامور ہیں لوگوں کے اعمال لکھنے پر، تو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمل کی ظاہری شکل اصل چیز نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ عمل کس نیت سے کیا گیا ہے. میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ ان عمل اعمال و بالنیات، حضور نے فرمایا ہے کہ اعمال کی اصل قدر و قیمت جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے ایک آدمی مثلاً فرض کیجیے کہ یہیں اسی مسجد کے اوپر جا رہا ہے اور اتفاق سے بھولے کہ وہ اپنے جوتے کے بجائے دوسرے کا جوتا اٹھا بیٹھا, بظاہر تو اس نے دوسرے کا جوتا اٹھایا ہے لیکن یہ چوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس ارادے سے نہ اٹھائے کہ دوسرے کا جوتا ہے اور مجھے اس کو لے جانا ہے. حالانکہ ظاہری شکل جو ہے وہ وہی ہے جوتا چرانے والے کے طریقے ہوتے ہیں, مگر جو چیز اس کو چوری کے بجائے ایک معصومانہ فعل بناتی ہے وہ اس کی نیت ہے. تو اب فرشتہ جب لکھے گا تو یہی نہیں لکھے گا کہ اس نے دوسرے کی جوتی اٹھا لی تھی, یہ لکھے گا کہ بھولے کو اٹھا لی, نہ نواقفیت کو اٹھا لی, ورنہ غلط لکھے. اگر اس کو جوتا چور لکھے گا تو غلط لکھے گا. تو معلوم ہوا کہ اعمال سے کبھی فرشتہ لکھے گا تو انہیں اس کے بعد یہ بھی لکھے گا کہ اس نیت سے اس نے یہ کام کیا. تو اس خدمت کو انجام دینے کے لیے جس علم کی ضرورت اس فرشتے کو درکار ہے جو آپ کے اعمال لکھنے والا ہے, اس فرشتے کو دیا گیا ہے. ہر فرشتے کو یہ علم نہیں دے دیا. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اس معنی میں ہے کہ کلی طور پر غیب کا عالم اللہ کے سوا کوئی نہیں, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے غیب ہے دوسرے آدمی کے لیے وہ غیب نہیں. ایک شخص ایک معاملے کو جانتا ہے باقی دوسرے لوگ نہیں جانتے, تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ غیب ہے, اس شخص کے لیے وہ شہادت ہے کہ اس کو براہ راست جانتا ہے. تو جزوی علم غیب کو دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو نبی کو دیا گیا, کسی کو زیادہ کسی کو کم. جو چیز سے فرق کرتی ہے بندے کے علم اور اللہ کے علم میں وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم کلی طور پر ہے اور تمام بندوں کے علم جو ہے وہ جزوی ہے. اب اس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے اس کے مطابق وہ علم بتا دیا. یہ شام لکھا ہے کہ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے, تشریف فرمائیے. آپ کی تقریر سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے مراد نئے اخلاق ہے, حالانکہ یہ حدیث کہ لا یزال لسان کا رب من ذکر اللہ واضح طور پر ذکر لسانی پر دلالت کرتا ہے. میں نے اس وقت یہ کتاب و ذکر شروع ہوئی اس وقت میں نے تشریح کر دی تھی کہ ذکر سے مراد کیا ہے. ذکر کے اصل معنی یاد کرنے, اس کے بعد ذکر زبانی ذکر کو بھی کہتے ہیں. تو زبانی ذکر کی بھی بے شمار اقسام ہیں. ایک مقرر چیز کے آپ بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھیں یا الحمدللہ یا تو کوئی خاص ذکر بیٹھ کر زبان سے کریں, یہ ذکر کی ایک شکل ہے. پورے پورا ذکر یہی نہیں, ذکر کی ایک شکل ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل اللہ کا ذکر کرتے ہیں, حدیث آپ پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فقہ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس معنی میں کہ آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے کیا ہے. تو اللہ کا نام زبان پر مختلف مواقع پر آنا یہ بھی ذکر ہی ہے. آپ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤں گا انشاءاللہ, یہ اللہ کا ذکر آپ نے کیا. بات دنیا کی تھی مگر اللہ کا ذکر انشاءاللہ کے لفظ سے ہو گیا. پانی آپ نے پیا آپ نے کہا الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا. کوئی نے اچھا واقعہ پیش آیا آپ نے کہا سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا. مختلف طریقوں سے بھی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. کسی ایک شکل کا نام نہیں ہے متعین کہ یہ ذکر اللہ ہے باقی اور نہیں. تو اللہ کی یاد جو ہے یہ تو ہے جڑ ذکر, لسانی بھی اسی وقت ذکر ہے جبکہ وہ یاد کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ ہو. سبحان اللہ آپ لاکھ مرتبہ پڑھ لیں لیکن آپ کا دل دنیا کے معاملات میں پڑا ہوا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ میں کیا پڑھوں, سبحان اللہ کے معنی کی طرف کوئی توجہ نہ ہو, اللہ کے ذکر سے دل خالی ہو اور زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو, وہ ذکر کی تاریخ میں نہیں آتا اگر کہ سننے والا کہے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. تو اصل جڑ جو ہے وہ تو یاد ہے. آپ غفلت کے ساتھ جو ذکر بھی کیا جائے گا وہ ذکر نہیں, اصل جڑ ہے اللہ کی یاد. اس کے بعد زبان پر جو ذکر آنا ہے اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے, بے شمار شکلیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان سب کا ذکر اللہ کا اطلاع. لوگ ذکر اللہ کا لفظ سنتے ہی فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر جو ذکر جاری کیا جائے یہ ہے ذکر اللہ. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے ورد کر رہے ہیں اور جھٹکے کے ساتھ الا اللہ کر رہے ہیں, بس یہ ذکر ہے. حالانکہ یہی ذکر نہیں, ذکر کی ایک شکل ہے. لکھا ہے کہ صحابہ کیا ذکر اللہ کے لیے اکٹھے ہو کر تصویر وغیرہ بھی کیا کرتے تھے, جیسے آج کل کئی جگہ مجالس سے ذکر منعقد ہوتی ہے، برائے مہربانی قرآن و حدیث سے جواب عنایت کرنا ہے. میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کہ صاحب کو کوئی حدیث ایسی یاد ہو تو جس سے معلوم ہو کہ اس طرح کے جو آج کل حلقہ ذکر صوفیاء میں ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں رائج تھے. میرے علم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلقہ ذکر جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، وہ حلقہ ذکر دراصل قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہوا. شاہ نے لکھا ہے کہ کیا نرم دل کم ہمت ہوتا ہے، جیسا کہ بعد میں مفکرین کہتے ہیں، اور سخت دل بہادر، وضاحت فرمائیں. آج اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سنگ دل آدمی سے زیادہ بز دل کوئی نہیں ہوتا، اور بہادر آدمی ہمیشہ نرم دل ہوتا. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہے. سنگ دل آدمی کا جب تک دوسرے لوگوں پر بس چل رہا ہو اس وقت تک وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، اور جب اس کی شامت آتی ہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں، بلبلے کی طرح بیٹھ، حتیٰ کہ جس وقت دیکھتا ہے کہ شامت آ رہی ہے تو خودکشی کر رہا ہے. لیکن جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہوتا. بہادر آدمی ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے. بہادر آدمی کبھی دیبت پر گر جاتی نہیں کرتا. بہادر آدمی طاقت والے سے جا کر لڑتا ہے، دیبت آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں کرتا. صاحب نے سوال کیا ہے کہ جان کے متعلق، یہ جان بڑی مصیبت بنا ہوئی ہے. جان کے متعلق پڑھائے حجوم میں جب یہ سوال ہوا کہ وہ کیا ہے، یعنی یہ سلون کا انل اہل، تو اس کا مسلسل جواب دینے کے بجائے صرف یہ کہا گیا کہ کل ہوا مواقع تو لمنا کے منحص. اس مختصر کے جواب سے کچھ سرکھرے لوگ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اگر واقعی قرآن مجید منزل بنانا ہوتا تو اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے، برائے نوازش اس کا تفصیل سے جواب بنائے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات اور سوالات جو لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے دو منٹ بھی اس بات پر سوچنے میں صرف نہیں کیے ہیں کہ قرآن مجید ہے کس قسم کی کتاب اور کس لیے ہے، اس کے آنے کا مقصود کیا ہے، سارے کلام کا مقصد کیا ہے. کیا قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ چاند کیا ہے اور سورج کیا ہے اور مریخ کیا ہے اور تارا بھگورا اور ان کے فاصلے زمین سے کتنے ہیں اور سورج سے کتنے ہیں اور یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ یہ اس غرض کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید آدمی کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آدمی کو جن مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے صرف ان مسائل سے وہ بیان کرتا. لوگوں نے یہ جو چاند نکلتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا، ان کا مدعا یہ تھا کہ یہ جو ہلال ہے یہ کیا چیز ہے اور کیسے ہوتا ہے. اب قرآن مجید کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ یہ بتاتا کہ جب سورج کی روشنی چاند کے اتنے حصے پر پلتی ہے تو ہلال نکلتا ہے، اور اس کے بعد جب اتنے حصے پر پلتی ہے تو وہ اس سے زیادہ پلتا ہے اور پھر جا کر چودہویں رات کا چاند بنتا ہے. یہ اس غرض کے لیے قرآن کو نازل نہیں ہوا. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بھائی یہ اس لیے ہے کہ تم کو تمہارے عبادت کی تاریخیں معلوم ہیں. ختم. آگے اصل مسئلے کی، جس غرض کے لیے قرآن آیا اس کی بات میں شروع کر دیتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، کوئی فلسفے کی کتاب ہے، کوئی جغرافیے کی کتاب ہے، اور ہر چیز اس کے اندر تلاش کرنا شروع کر. اور اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے کہ اگر اس زمانے میں کہیں یہ بتایا جاتا کہ چاند اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر پہاڑ ہے اور اس کے اندر پیرا ہے، تو اس وقت لوگ بجائے ایمان لانے کہتے کہ اس کی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بجائے اس کے ان کے ایمان لانے کا موجب بنتا، وہ تو اور زیادہ ان کے کفر کرنے کا موجب بنتا. جتنی باتیں حقیقت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر لوگ آگے پھانکتے تھے کہ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. خدا کے ان کے سامنے چاند کے متعلق جس کو اس زمانے میں انسان ایک گیند کی طرح سمجھتا تھا، اس کے متعلق بتایا جائے کہ یہ اتنا بڑا کورا ہے. اور آج کے انسان کو اگر صحیح یہ بتا دیا جائے کہ دنیا میں کتنی اور زمینیں ہیں جن کے اندر کیسی کیسی مخلوق بستی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج کا سائنسدان کہے گا کہ تم پاگل ہو. پچھلی صدی کے آخر تک وہ سائنسدان موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہوا سے زیادہ بھاری گاڑی نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں. پچھلی اصل 19ویں صدی کے آخر تک سائنسدان ایسے موجود تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہوا سے زیادہ بھاری گاڑی ہوا پر نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں. اور آخر کار ہو گیا. تو آدمی کے علم کا حال یہ ہے کہ ہر زمانے میں وہ اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے. اگر خدا کی کتاب میں وہ باتیں کہ جو 1400 برس بعد انسان کے علم میں آنے والی تھی وہ اس وقت بیان کی جاتی ہے تو اس وقت کے آدمی کے لیے ماننا مشکل تھا. 2000 برس کے بعد جو باتیں انسان کے علم میں آنے والی ہیں وہ آج بیان کی جائیں تو آج کا آدمی نہیں مانے گا. اور قرآن ہمیشہ کے لیے انسانوں کے واسطے ہدایت بن کر آیا. کل آپ کو معلوم ہوا ہے کہ چاند کے اندر کیا ہے اور کیسے اس کے پتھر ہیں. آج آپ چلے قرآن کے اندر ڈھونڈنے کے لیے, قرآن میں یہ ملتا ہے. یہ فقط نادانی اور جہالت کی باتیں ہیں. جن لوگوں سے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ فقط بیٹھ کر گپ زنی کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے 2 منٹ اپنی زندگی کے صرف نہیں کیے سمجھنے کے لیے کہ قرآن ہے کیا. یہ احساس اقبال کیا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف گئے. لیکن یہ بھی سنا ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت عمر نے بنوائی تھی, اس کی وضاحت نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اسلامی اصول میں جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے, پتہ نہ اس کے کہ وہاں کوئی عمارت رہے یا نہ رہے. اگر کوئی عمارت ٹوٹ جائے لیکن وہ جگہ کی مسجد تو وہ مسجد ہی رہے. ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ کے طور پر بنایا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی آخری مرتبہ رومیوں کے عہد میں. 70 عیسوی میں رومیوں نے اس کو بالکل توڑ کر مسمار کر دیا تھا, اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں چھوڑا. لیکن پھر تو وہ جگہ مسجد تھی. پرانے مسجد میں اسی کو مسجد کہا گیا ہے. مسجد کے معنی اس طرح کی ایک عمارت کے نہیں ہے جس کی عمارت میں آپ بیٹھے ہیں. مسجد کے معنی ایک خاص شکل کی تعمیر کے نہیں. مسجد اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی حفاظت کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی گئی. جس وقت وہ جگہ وقف کر دی گئی اور وہاں عبادت شروع ہو گئی وہاں اس وقت وہ مسجد ہے. قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی چرندرا ہو, قطع نظر اس کے خالی زمین پڑی ہوئی ہو, قطع نظر اس کے کہ وہاں آپ کوئی وہ چھتر بھی نہ ڈالے اور چٹائیاں بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دیں, مسجد ہے. اگر مسجد کے لیے وقف کر دی اس وقت جبکہ مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس آیا ہے اس وقت یہ جگہ کھنڈر پڑی ہوئی تھی, بالکل وہاں کوئی عمارت نہیں. مسلمانوں نے آ کر اسی جگہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اسی جگہ انہوں نے مسجد بنا دی. مختلف حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. تمام سب لوگوں کی حاجتیں پوری, جو وفات پا رہے ہیں ان کی مفرت ہے, ان کے تناؤ سے ان کے قصوروں سے مفرت ہے. جنہوں نے امتحان دیے ہیں یا دنیا اور آخر دونوں کے امتحان میں کامیاب, جو لوگ کسی پریشانی میں چلا ہے ان کی پریشانی, جو بیمار ہیں ان کا شفا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحمنا خير ربنا تقبل منا إنك أنت الرحيم. صلى الله عليه وسلم.